ये बयान आपकी खिदमत में www.muftiahmedkhanpuri.com की तरफ से पेश किया जा रहा है।
अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊदु बिल्लाहि मिन شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله قال عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما وسوست به صدورها ما لم تعمل به أو تتكلم وعنه رضي الله تعالى عنه قال جاء ناس من أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فسألوه إنا نجد في قلوبنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به قال وقد وجدتموه قالوا نعم قال ذلك صريح الإيمان وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم جاءه رجل فقال إني أحدث نفسي بالشيء أن أكون حمامة أحب إلي من أن أتكلم به فقال الحمد لله الذي رد أمره إلى الوسوسة آج کل وہ طبقہ جو دین پر عمل کرنے کا اہتمام کرتا ہے ان کو جو مشکلات درپیش ہیں ان میں ایک سب سے بڑی مشکل وساوس اور خیالات، خاص کر کے وہ لوگ جو نئے نئے دین پر عمل کے کا اہتمام کر رہے ہیں، اللہ نے ان کو ہدایت عطا فرمائی اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کا اہتمام کرتے ہیں، ان میں بڑا طبقہ وہ ہے جو ان وساوس اور خیالات کا شکار ہے. بہت سے نوجوان آتے ہیں, آ کر کے اس سلسلے میں پوچھتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں برے برے خیالات آتے ہیں. ان کو جب ہم سوال کرتے ہیں کیا خیالات آئے, نہیں مول صاحب ہم نہیں بتلا سکتے. کتنا ہی ان کو اصرار کرو, کتنا ہی پوچھو کوئی بتلاؤ تو صحیح کیا خیال آتا ہے تاکہ ہم اس کا کچھ حل پیش کریں, کہا نہیں میں نہیں زبان پر نہیں لا سکتا. عام طور پر یہ ہوتا ہے, اور ان خیالات کی وجہ سے وہ بیچارے پریشان ہوتے ہیں, یہ سمجھتے ہیں نعوذ باللہ ہم ایمان سے نکل گئے. تو یہ مسئلہ کوئی نیا نہیں. اس سلسلے میں حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بھی پوچھا, اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے اور ہماری مشکلات کا حل حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے سوالات کے جواب میں بتلا دیا. میں نے سورہ والناس کے بعد تین حدیثیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں جو مشکات کے باب الوسوسہ کے اندر ہیں. ہمارے یہاں مدارس کے اندر جو تعلیم کا آخری سال ہوتا ہے اس سے پہلے والے سال میں حدیث کی کتاب پڑھائی جاتی ہے, مشکات المصابی جو جامع کتاب ہے. اس کے اندر صاحب مشکات نے شروع میں کتاب الایمان ہی کے ماتحت ایک باب وسوسے سے متعلق قائم کیا ہے. اس میں بہت ساری روایتیں پیش کی ہیں, ان میں سے تین روایتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں. پہلی روایت تو وہ ہے جو بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے, اور دوسری روایت وہ ہے جو مسلم شریف میں ہے, اور تیسری ابو داؤد شریف کی روایت ہے. اب یہ جو وساوس آتے ہیں, ان وساوس کو ہم تین قسموں پر تقسیم کریں گے. پہلی قسم وساوس کی وہ ہیں جن کا تعلق ایمان سے ہے. ہمیں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایمان کا مکلف اور پابند کیا گیا. آپ ایمان مفصل پڑھتے ہیں, آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. کہ میں ایمان لایا اللہ پر, اس کے فرشتوں پر, اس کی کتابوں پر, اس کے رسولوں پر, اور آخرت کے دن پر, اور تقدیر پر, بھلا ہو یا برا سب اللہ کی طرف سے ہے, اور مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کیے جانے پر. یہ جن چیزوں پر ایمان لانا چاہیے ان کا خلاصہ اس کلمے کے اندر بیان کر دیا گیا ہے, اور یہ چیزیں قرآن میں بھی اور احادیث کے اندر صراحتاً موجود ہیں. جن چیزوں پر ایمان لانا ہے ان میں پہلی چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات. اللہ کی ذات کو ماننا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہیں جنہوں نے اس کائنات کو پیدا کیا, اور اس کی تمام صفتیں جو قرآن پاک اور احادیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی ناموں کے ذریعے سے بتلائی گئی ہیں, ان صفات پر بھی ایمان لانا ہے. اللہ تعالیٰ یکتا ہے, وہی عبادت کے لائق ہے, اس کے علاوہ اور کوئی عبادت کے لائق نہیں. وہی سب کچھ کرنے والا ہے, کسی اور کے ہاتھ میں کوئی اختیار نہیں, چاہے وہ بڑے سے بڑا نبی ہو اس کے ہاتھ میں بھی کوئی اختیار نہیں. سارے اختیارات اللہ تبارک تعالیٰ کے دست قدرت کے اندر ہے. تو اللہ کی ذات اور صفات پر ایمان لانا, اس کے بعد جو ہے نبیوں پر ایمان لانا, اللہ تعالیٰ نے انسانوں ہی میں سے بعض افراد کو، بعض انسانوں کو منتخب کیا، چنا، کوپٹ کیا، اور ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے ذریعے سے وحی نازل فرمائی اور اپنے احکام ان پر اتارے اور ان کو اس بات کا پابند کیا کہ وہ ان احکام کو اللہ کے دوسرے بندوں تک پہنچائیں۔ ان کو نبی اور رسول کہا جاتا ہے۔ تو ایمان کے سلسلے میں جو وسوسے آتے ہیں، ان وساوس میں بہت سی مرتبہ تو وسوسہ آتا ہے دل میں، آدمی کے دل میں خیال آتا ہے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہے بھی یا نہیں، ایسا خیال آتا ہے وسوسے کے درجے میں۔ اسی طرح نبیوں کے متعلق، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول اور پیغمبر ہیں، آپ کے بعد اور کوئی نبی آنے والا نہیں۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے متعلق بھی بہت سی مرتبہ خیالات اور وساوس آتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے بھی ہیں یا نہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں یا نہیں، ایسے نعوذ باللہ۔ اس قسم کے خیالات جب آتے ہیں کسی بندے کے دل میں، ان کی وجہ سے وہ پریشان ہوتا ہے۔ تو یہ پہلی قسم خیالات کی جن کا تعلق ایمان سے، آخرت کے متعلق خیال آتے ہیں کہ قیامت آئے گی بھی یا نہیں۔ تو اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علی مجمعین نے سوال کیا۔ مسلم شریف کی روایت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی دوسرے نمبر پر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی اس روایت کے نقل کرنے والے ہیں، فرماتے ہیں: جا ناسم من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ فسألو انا نجد فی انفسنا ما یتعاظم احدنا ان یتکلم بھی، ہم اپنے دلوں کے اندر کچھ ایسی باتیں محسوس کرتے ہیں، ایسے خیالات اور وساوس محسوس کرتے ہیں کہ ان کو زبان پر لانا ہم کو بہت بھاری معلوم ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا: اوقد وجدتمو، واقعتاً ایسی بات ہے کہ ان خیالات کو، ان وساوس کو زبان پر لانا بھاری معلوم ہوتا ہے؟ انہوں نے عرض کیا: نام، کہ جی ہاں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا: ذالک صریح الایمان، یہ تو کلم کلا ایمان ہے۔ دیکھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسئلہ چٹکیوں میں حل کر دیا۔ ہمارے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، جو ہمارے تمام اکابر کے گویا شیخ ہیں، شیخ الشیخ، سید الطائفہ اسی لیے ان کو کہا جاتا ہے، ایک آدمی ان کے پاس آیا اور آ کر کے اس نے اسی طرح کا سوال کیا۔ تو حضرت نے جواب میں فرمایا: بھئی یہ تو تمہارے دل میں ایمان ہے، اس کی علامت ہے۔ دیکھو، چور کون سے گھر میں جائے گا؟ جس گھر میں مال ہوگا نا وہیں چور جائے گا، جہاں مال نہیں ہوگا وہاں چور نہیں جائے گا۔ تو یہ شیطان آ کر تمہارے دل میں وسوسے ڈال رہا ہے، معلوم ہوا تمہارے دل میں کیا ہے؟ ایمان موجود ہے۔ یہی چیز ہے، اس کو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ پوچھا گیا کہ اس کو زبان پر لانا بھاری معلوم ہو۔ میں نے ابھی کہا نا کہ نوجوان حضرات آ کر کے سوال کرتے ہیں، ہم ان سے پوچھتے ہیں کیا کیا خیال ہے؟ نہیں مول صاحب، ہم نہیں بتلا سکتے۔ بتلاؤ تو ذرا، ہم اس کی ہم کو سمجھاویں, آپ ہم آپ کو اس کی وضاحت زبان پر نہیں لا سکتے. تو آپ کا ان خیالات کے متعلق یہ سمجھنا کہ ہم زبان پر بھی نہیں لا سکتے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہی تو صحیح ایمان ہے, تمہارے دل میں ایمان ہے اس لیے تو تم ان باتوں کو زبان پر لا نہیں سکتے ہو, نہیں لا پاتے ہو. ورنہ جو لوگ کافر ہیں وہ یہ کیا اس سے بھی بڑھ کر باتیں اپنی زبان سے بولتے رہتے ہیں, جوں تک نہیں رہتی ان کو. تو معلوم ہوا کہ تمہارے دل میں ایمان موجود ہے. تمہارا یہ ان وساوس اور خیالات کا آنا اور ان خیالات کو برا سمجھنا, یہ شیطان خیالات ڈالتا ہے. وسوسہ کیا ہے؟ آپ کے دل کے اندر شیطان باتیں کرتا ہے دل سے, جیسے انسان ہوتا ہے نا, انسان وہ کان میں باتیں کرتا ہے, وہ کانا پھوسی کرتا ہے جس کو سرگوشی کہتے ہیں. تو یہ شیطان کی سرگوشی ہے. کون کیا وسوسہ, اور یہ وسوسہ ہی ایک ہتھیار ہے شیطان کے پاس, اور اپنے اسی ہتھیار کے ذریعے سے وہ انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے شیطان کو اس سے زیادہ کوئی قدرت عطا نہیں فرمائی. شیطان انسان سے گناہ کوئی قوت کے زور سے نہیں کرواتا, کبھی ڈنڈا لے کر آوے, کبھی جو ہے وہ پستول لے کر کے آوے, نہیں کہے یہ گناہ کر لے ورنہ بھی مار ڈالوں گا. شیطان ایسا کر ہی نہیں سکتا. شیطان کو اللہ نے ایسی طاقت عطا نہیں. انسان تو کر سکتا ہے, ایک انسان دوسرے انسان کے اوپر دھمکی دے کر کے کوئی کام کروا سکتا ہے گناہ کا, لیکن شیطان کے پاس یہ طاقت نہیں ہے. اللہ نے اس کو یہ طاقت, اس کا کام تو صرف اتنا ہی ہے آپ کے دل میں بار بار خیالات ڈالے گا. شروع میں جب یہ خیال آئے گا تو اس خیال کو آپ کیا سمجھیں گے؟ برا سمجھیں گے. اور بار بار جب ڈالتا رہے گا تو دھیرے 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 اس کی برائی آپ کے دل میں سے ختم ہو کر کے آپ اس کام کو کرنے کے لیے آمادہ ہو جائیں گے. یہ شیطان کی وسوسہ اندازی ہے. تو بہرحال کہنے کا حاصل یہ ہے کہ شیطان کا آنا اور آپ پر یہ محنت کرنا, یہ خود دلیل ہے اس بات کی کہ آپ کے دل میں ایمان موجود ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب میں ارشاد فرمانا کہ یہ جو تم اس کو برا سمجھتے ہو, یہ برا سمجھنا یہ کائی کی وجہ سے؟ اس ایمان کی وجہ سے جو تمہارے دل کے اندر ہے. وہ جو حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جواب میں نے نقل کیا تو ہمارے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک لطیفہ یاد آیا. حضرت جس زمانے میں وہاں مزار علوم سہارنپور کے اندر پڑھاتے تھے تو فرماتے ہیں آزادی سے پہلے کا قصہ ہے, ہندوستان کی آزادی سے پہلے کا قصہ ہے. کیا اس زمانے میں ایک شیعہ آیا, عالم شیعہ تھا وہ, اور وہ کئی روز تک مدرسے کے مہمان خانے میں رہا اور بہت سارے مسائل کے سلسلے میں حضرت سے اس نے گفتگو کی. اسی بات چیت کے دوران اس نے ایک بات کہی, اس زمانے میں یہ قادیانیت جو ہے نا, یہ قادیانیت کا ذرا زور شروع ہوا تھا. اس نے ایک بات کہی حضرت سے کہ بھائی دیکھو یہ جتنے بھی قادیانی بنتے ہیں سب اہل سنت والجماعت, کوئی شیعہ آج تک کوئی قادیانی نہیں بنا. اس نے یوں کہا تو حضرت نے جواب میں فرمایا شیطان بے وقوف تھوڑا ہے کہ اپنی محنت کو برباد کرے. شیعہ کے پاس, اہل سنت والجماعت کے پاس اس لیے آتا ہے ان کے پاس ایمان ہے, اور ان کو قادیانی بنا کر وہ ایمان سے محروم کرنا چاہتا ہے, اور شیعہ کے پاس تو پہلے سے ایمان موجود نہیں ہے, اس کو کوشش کرنے کی کیا ضرورت ہے. تو حقیقت تو یہ ہے کہ یہ وساوس جو دل کے اندر اس طرح ایمان سے متعلق آتے ہیں, وہ ان وساوس کو ہمارا برا سمجھنا یہ خود دلیل ہے اس بات کی کہ ہمارے دل میں ایمان موجود ہے. البتہ ایک بات خاص ہے, وہ یہ ہے کہ ایمان اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہمیں عطا فرمایا ہے وہ بڑا قیمتی ہے. ہمیں اپنے اس ایمان کی ہر پہلو سے حفاظت کرنی ہے. ایک آدمی کے پاس کوئی قیمتی سرمایہ ہو تو وہ بہت گویا بڑے اہتمام کے ساتھ اور بڑی کوشش کے ساتھ اپنے اس قیمتی سرمایے کی حفاظت کرتا ہے. تو ہمیں بھی اپنے ایمان کی حفاظت کا بڑا اہتمام کرنا ہے. ایسی باتیں جو ایسے لوگ دنیا میں بے شمار ہیں, اور آج کل تو یہی سب چل رہا ہے. میڈیا کے اندر کیا ہے, میڈیا میں اسلام کے بنیادی عقائد کے خلاف جب بھی آپ سنو گے ان کی ایسی باتیں جن کو سن کر سننے والوں کے دلوں کے اندر جو ہے ان باتوں کے سلسلے میں شکوک اور شبہات پیدا ہوتے ہیں, ان کو سننے کی ضرورت نہیں. یہ تو ہم اس کو سن کر کے اپنے ایمان کو خطرے کے لیے پیش کر رہے ہیں. ہمارے ایمان کا تقاضا یہ تھا کہ ہم ایسی باتوں کے سننے سے اپنے آپ کو دور رکھیں. شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. مشکات شریفی میں روایت موجود ہے, ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ اوراق لے کر کے آئے اور آ کر کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ اللہ کے رسول یہ توریت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ جواب نہیں دیا, بس اتنا کہہ کر انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا. اب وہ پڑھ رہے تھے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ انور ناراضگی اور غصے کی وجہ سے سرخ ہو رہا تھا. چونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھنے میں مشغول تھے, ان کو پتہ نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کا کیا حال ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس منظر کو دیکھ رہے تھے. انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ٹوکا, ثقلت امک یا ابن الخطاب, اما ترا ما بے وجہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, اے خطاب کے بیٹے تمہاری ماں تمہیں روئے یعنی تمہیں موت آوے, دیکھتے نہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے انور کا کیا حال ہے. تو جب یہ کہا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھنا چھوڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی طرف دیکھا, دیکھا وہ غصے سے سرخ ہے, فوراً انہوں نے پڑھنا بند کیا اور پڑھنا کہنے لگے, نعوذ باللہ من غضبہ وغضب رسولہ, نعوذ باللہ من غضبہ وغضب رسولہ, رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نبیا ورسولا, کہ ہم اللہ کے اور اس کے رسول کی ناراضگی سے اللہ کی پناہ حاصل کرتے ہیں اور ہم راضی ہیں اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر اور اسلام کے دین ہونے پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کا رسول اور نبی ہونے پر. بار بار یہ جملے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دہرائے, یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ ٹھنڈا ہوا. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر آج حضرت موسیٰ آ جائیں اور تم مجھے چھوڑ کر ان کے پیچھے چلو تو گمراہ ہو جاؤ گے, ان کو بھی میری پیروی کیے بغیر چارہ کار نہیں. دیکھو توریت ایک آسمانی کتاب تھی, لیکن چونکہ اس میں تحریف یعنی رد و بدل کر دیا تھا جیسا کہ قرآن میں ہے, اس لیے اس کو پڑھنے کی اجازت نہیں دی گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منظور نہیں فرمایا. تو دوسری چیزیں آج کل کی جو آج کل کے رائٹرز جو چیزیں لکھتے ہیں خطرناک قسم کی, ہمارا ہر بندہ اس کو پڑھتا ہے. دینی کتابیں پڑھنے کی تو فرصت ہوتی نہیں, حالانکہ وہ مفت میں چھپوائی جاتی ہیں, مفت میں تقسیم ہوتی ہیں, لیکن وہ لے کر جائیں گے گھر میں رکھ دیں گے, پڑھیں گے نہیں. اور اخبارات کے اندر اسی طرح ریڈیو پر ٹی وی پر اس طرح کی باتیں سنتے رہیں گے پڑھتے رہیں گے. گویا ہم اپنے ایمان کو پیش کر رہے ہیں کائی کے اوپر, خطرے کے اوپر, ہلاکت کے اوپر. حضرت محمد ابن سیرین رحمت اللہ علیہ بہت بڑے تابعی ہیں اور تعبیر خواب کے امام سمجھے جاتے ہیں. ان کے حالات میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایک گمراہ فرقے سے تعلق رکھنے والا ایک آدمی ان کے پاس آیا. وہ اپنے مکان میں اپنے شاگردوں کے درمیان میں بیٹھے ہوئے تھے, اور آ کر کے اس نے کہا کہ میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت کی تلاوت کرنا چاہتا ہوں, بس اس آیت کے علاوہ ایک لفظ بھی میں اپنی زبان سے نہیں کہوں گا. اس پر حضرت امام محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ نے فرمایا نہیں, تم جاؤ یہاں سے, میں تمہاری زبان سے اس آیت کو بھی سننا نہیں چاہتا. اب وہ اصرار کر رہا تھا اور حضرت انکار کر رہے تھے. جب بہت اصرار کیا اور حضرت کے کہنے کے باوجود جا نہیں رہا تھا, حضرت نے کہا بھائی میرا کرتا لاؤ, میں ہی چلا جاتا ہوں, یہ نہیں جاتا تھا. دوسرے لوگوں نے کہا بھائی تم ان کو اپنے گھر سے نکلنے پر کائے کو مجبور کرتے ہو. دوسروں نے اس کو سمجھا بجھا کر وہاں سے نکالا. اس کے جانے کے بعد کسی نے پوچھا کہ حضرت وہ تو ایک بات کہہ رہا تھا کہ میں آپ کو قرآن پاک کی ایک آیت سنانا چاہتا ہوں, اپنی طرف سے ایک لفظ بھی نہیں کہوں گا, پھر بھی آپ نے انکار کیا. تو اس کے جواب میں جو بات ارشاد فرمائی وہ ہمیں اپنے دل پر نقش کرنے کی ضرورت ہے. کیا فرمایا, ایک گمراہ عقیدے والے آدمی کی زبان سے قرآن پاک کی آیت کو سن کر ہو سکتا ہے کہ میرے دل میں اس آیت کے متعلق کوئی اعتراض پیدا ہو جس کا میرے پاس جواب نہ ہو, اور اس طرح میں ایمان سے محروم ہو جاؤں. اتنا بڑا امام وہ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اس کا اہتمام کر رہا ہے. ہم ہیں جی علمی اعتبار سے اور ایمان کی مضبوطی کے اعتبار سے ہماری کیا حیثیت ہے وہ ہم خود جانتے ہیں, اور اس کے باوجود ہم ایسی چیزوں کو دیکھتے ہیں, سنتے ہیں, پڑھتے ہیں, سب کچھ. ہم اپنے ایمان کو خطرے میں پیش کرتے ہیں. ہمارے اکابر میں حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ, بڑے حضرت رائے پوری کے نام سے مشہور ہیں, بڑا اونچا مقام تھا ان کا. ایک مرتبہ بیمار ہوئے تو حکیم نور الدین بیروی, جو مرزا غلام احمد قادیانی کا پہلا خلیفہ, وہ اس زمانے میں ابھی قادیانی کا ظہور ہوا نہیں تھا, یہ کشمیر کے راجا کا معالج تھا, یہ حکیم نور الدین بیروی طبیب تھا ان کا, شاہی طبیب. کسی نے اس کو حضرت کے علاج کے لیے بلوایا. خیر حضرت کا علاج کیا اس نے, جو کچھ تھا دوا بوا بتلائی, دیکھا. اس کے بعد حضرت نے فرمایا حکیم صاحب آپ نے چونکہ ہماری خیر خواہی کی ہے اس لیے ہم بھی آپ کی خیر خواہی کرنا چاہتے ہیں. اس کے بعد پوچھا کہ آپ کے پنجاب, کیونکہ وہ بھی پنجاب کا رہنے والا تھا, آپ کے پنجاب میں کوئی ضلع گرداسپور ہے؟ کہاں ہاں ہے. کہا وہاں کوئی قادیان نام کی بستی ہے؟ اس میں کہا ہاں ہے. کہ وہاں کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ کہا نہیں. اس وقت تک ابھی غلام احمد قادیانی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا. تو حضرت نے جواب فرمایا کہ وہاں ایک آدمی ہوگا جو نبوت کا دعویٰ کرے گا, اور ہم نے لوح محفوظ میں آپ کو ان کا مصاحب پایا ہے. آپ کے اندر ایک بیماری ہے بحث کرنے, وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا اور آپ اس کے پاس جائیں گے بحث کرنے کے لیے, اور اسی بحث کے دوران خود ہی اس کا شکار ہو جائیں گے. چنانچہ ایسا ہی ہوا. وہ تو بات تو روئے محفوظ کی کہی تھی اس لیے ایسا ہی ہوا. بعد میں باقاعدہ جب غلام احمد قادیانی کا ظہور ہوا اور اس کے بعد جو ہے یہی حکیم نور الدین اس کے ساتھ بحث کرنے کے لیے گیا, لیکن اسی کا خاص آدمی بن گیا, اور اس کے بعد موت کے بعد سب سے پہلا خلیفہ یہی تھا اس کا. یہ دیکھو غلط عقائد جو ہیں نا, یہ غلط نظریات والے لوگ, ان کی باتیں نہ تو سننی چاہیے न पढ़ना चाहिए न उनकी तरफ तवज्जो करनी चाहिए। जो लोग अपने इल्म में पुख्ता हैं और वो जो इनकी इन गलत चीजों को अपने इल्म की वजह से और अल्लाह की तौफीक की वजह से इल्म के साथ साथ तकवा और तहारत में भी पुख्ता हैं, वो अगर ऐसे लोगों की बातें पढ़ें या सुने ताकि उसका जवाब दे सकें तो उनके लिए गुंजाइश है, दूसरों के लिए नहीं। तो बहरहाल एक चीज तो ये हुई, अब ऐसे वसाविस से बचने के लिए इन चीजों से बचने का एहतमाम जरूरी। जैसे हमारे यहाँ है ना भाई, जहाँ मच्छर बहुत होते हैं, असर के वक्त से ही लोग खिड़कियां बंद कर देते हैं। इसी दिन अगर खिड़की बंद करना भूल गए तो रात को मच्छर सोने नहीं देते। क्या हुआ भाई, वो खिड़की बंद करना भूल गए थे इसलिए मच्छर बहुत आ गए। तो इसी तरीके से ये इन लोगों की बातों को अगर खुदा ना करे सुनेगा आदमी, उसका नतीजा यही होगा, इन वसाविस और ख्यालात का शिकार हो सकता है। इसलिए अपने आप को ऐसी चीजों से बचाएं। आजकल के अखबारात में इस्लाम पर एतराजात से मुतालिक जो तहरीरें आती हैं, एक आमी आदमी को उसको बिल्कुल पढ़ना नहीं चाहिए, बिल्कुल ना पढ़े, वरना उसके दिल में शकूक और शुबहात पैदा होंगे, पता नहीं वो दूर होंगे या नहीं। इसलिए गोया अपने आप को इन वसाविस और ख्यालात के लिए ये तो पेश करना हुआ, इससे अपने आप को बचाना है। ईमान बड़ी कीमती चीज है, जैसा कि मैंने अभी अर्ज किया। ये तो पहली किस्म है वसाविस की, जिसका खुलासा ये हुआ कि आपके दिल में ईमान है लेकिन ऐसा कोई वसवसा खाली आ गया और जिसकी वजह से आप खुद भी उसको क्या समझते हैं, बुरा और गलत समझते हैं। तो यकीन रखो कि उससे ईमान गया नहीं है। अल्लाह ताला से दुआ करो अल्लाह ताला उससे नजात अता फरमाए। दूसरी किस्म वसाविस की, गुनाहों के वसवसे, फिस्क और फुजूर के वसवसे। एक आदमी है, पहले शराब पीता था, चोरी करता था, डाके डालता था, अब अल्लाह ताला ने हिदायत दी और इन सारी चीजों को छोड़कर तौबा करके राह रास्ते पर आ गया है, नेकी के रास्ते पर। लेकिन नेकी पर के रास्ते पर आने के बाद भी शैतान उसका पीछा छोड़ेगा नहीं। शैतान तो यूं समझता है हमारी पार्टी का एक आदमी उधर चला गया है, इसलिए वो पूरी कोशिश करेगा कि वहां जाना नहीं चाहिए, लाने के लिए वापस। उसके दिल में ख्यालात डालता है काहे के, उन्हीं कि वो बड़ा अच्छा मौका है फला जगह चोरी करने का, फला जगह डाका डालने का, फला जगह जिना करने। वो जिना के अंदर मुब्तला था, जिन गुनाहों में पहले मुब्तला थे था उन गुनाहों के वसाविस वो दिल में डालता है। और उसी की क्या खसूसियत, वैसे भी आम तौर पर दीनदार लोग जो होते हैं वो गुनाह का इर्तिकाब तो नहीं करते, लेकिन उनके दिलों के अंदर गुनाह के ख्यालात आते हैं। अब ये पूरा मजमा जो बैठा है, हर एक के दिल में गुनाह का ख्याल आएगा। औरतें कहीं गुजर रही होंगी तो दिल में शैतान वसवसा डालेगा, जरा एक नजर डाल तो लो कैसी हसीन हसीन शक्लें हैं, ये दिल में वसवसा डालेगा। और कभी जो है दिल में ख्याल डालता है फलानी औरत से अगर मौका मिल जाए बदकारी करने का, तो कोई ये गुनाहों के ख्यालात, तो उसके मुतालिक भी जो हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की पहली रिवायत के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह तजावजन उम्मती मा वसवसत बिही सुदूरहा मालम तामल बिही औ ततकल्लम। अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत से माफ कर दिया उन ख्यालात को, उन वसाविस को जो उनके दिलों में आते हैं, जब तक के उन पर अमल न करें या उनको अपनी जबान से अदा न करें। गुनाह अगर अमल से ताल्लुक रखने वाला है, जैसे चोरी है, जीना है, बदनिगाही है, शराब पीना है, शराब पीने का वसवसा आया बार बार लेकिन उसने हिम्मत करके अपने आप को शराब पीने से क्या कर लिया, बचा लिया, जिना करने से बचा लिया, चोरी करने से बचा लिया, تو یہ جو خیالات آئے اللہ تعالیٰ کے ہاں ان وساوس اور خیالات کے اوپر گرفتار نہیں ہوگی. اسی طرح دل میں خیال آیا کسی کی برائی کرنے کا زبان سے، غیبت کرنے کا، کسی کے اوپر تہمت لگانے کا، بار بار دل میں خیال آیا، وسوسہ آیا، لیکن اس نے اپنی ہمت کر کے اور اپنے آپ کو اس سے بچایا، زبان کو کے اوپر ان چیزوں کو نہیں لایا. دل میں تو بہت تقاضا ہو رہا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تک کہ اپنے عمل نہ کرے اس پر یا زبان پر نہ لاوے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر کوئی گرفتار نہیں ہوگی. اس لیے بہت سے لوگ جو گناہوں کے خیالات آتے ہیں نا، ان خیالات کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں کہ یہ خیالات کیوں آتے ہیں. بہت سے آ کر کے کہتے ہیں مولا صاحب دعا کرو، یہ بہت برے برے گناہوں کے خیالات آتے ہیں. بھائی اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسا بنایا ہے کہ اس کے اندر گناہ کرنے کی صلاحیت بھی رکھی ہے اور نیکی کرنے کی صلاحیت بھی رکھی ہے. فرشتے تو ایک ایسی مخلوق ہے کہ جو گناہ کر ہی نہیں سکتی، گناہ کر ہی نہیں سکتی، ان میں گناہ کرنے کی صلاحیت ہے ہی نہیں. اب اگر وہ گناہ نہ کریں تو کوئی کمال کی بات نہیں ہے. جیسے ایک اندھا آدمی ہو، وہ فخریہ یوں کہے الحمدللہ آج تک کبھی میں نے کسی عورت کو بری نگاہ سے نہیں دیکھا. لوگ کہیں گے تیرے پاس تو نگاہ ہے ہی نہیں، تو نے نہیں دیکھا تو کون سا کمال کیا. آنکھوں والا آدمی جو دیکھ سکتا ہے، اس کے دل میں تقاضے بھی پیدا ہوئے، پھر بھی اپنے آپ کو اس گناہ سے روکا اور باز رکھا، تو اس کے حق میں کمال ہے. یہ کرسی یوں کہے کہ میں نے کبھی زنا نہیں کیا، اس میں زنا کرنے کی صلاحیت ہی کہاں ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسا بنایا ہے کہ اس کے دل میں گناہوں کے تقاضے پیدا ہوتے ہیں، خیالات پیدا ہوتے ہیں، اور وہ آدمی اپنے ان تقاضوں کو دباتا ہے، اس کا مقابلہ کرتا ہے اور ان گناہوں سے اپنے آپ کو روکتا ہے. تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے مراتب بلند کرتے ہیں. یعنی ایسا نہیں کہ یہ جو آپ نے مشقت اٹھائی نہیں، ان گناہوں سے بچنے کے لیے آپ نے مجاہدہ کیا، مقابلہ کیا ان خیالات کا، یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں آپ کے درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے. اب اگر یہ خیالات ہی نہ آتے اور آپ اپنے آپ کو ان سے روکنے کا کی محنت ہی نہ کرتے، یہ ثواب کہاں سے ملتا. یہ انسان کو جو اللہ کے یہاں بڑے مراتب ملتے ہیں، اس کی ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ دل میں گناہوں کے تقاضے پیدا ہوتے ہیں اور اس کے باوجود وہ اس پر عمل کرتا نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ شیطان جو ہے، شیطان تو کبھی برا کام کروانے کے لیے ہی آتا ہے اس کے پاس، لیکن وہ برا کام نہیں کرتا، خالی دل میں اس کا کیا آیا، خیال آیا. دیکھو آپ جو کام، جو حضرت شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ کوئی اثر ڈالنے والا اور اثر قبول کرنے والا، دونوں کی صلاحیت کے اعتبار سے فرق پڑتا ہے. آپ نے جو ہے وہ ایک بڑا پتھر لے کر کے مارا، کہاں مارا؟ اگر آپ نے کوئی شیشہ کی دیوار ہے، گلاس کی، اس میں مارا، تو وہ پتھر اس شیشے کو، گلاس کو کیا کر دے گا، چکنا چور کر دے گا، توڑ دے گا. اگر وہ شیشے کی دیوار نہیں ہے بلکہ وہ جو ہے لوہے کی پترے کی ہے، تو وہ چکنا چور تو نہیں، لیکن اس کے اندر بہت بڑا یہ پڑ جائے گا. سمجھا ہے کہ نہیں؟ ہو سکتا ہے سوراخ بھی پڑ جائے، ٹوٹ تو نہیں جائے گا لیکن سوراخ بھی پڑ جائے. یا جیسے دیکھو گرمی ہے، دوپہر کے وقت، گرمی کے زمانے میں عین دوپہر کے وقت سورج کی شعائیں پڑتی ہیں، ان شعاؤں کا جن چیزوں پر پڑتی ہیں ان کے اعتبار سے الگ الگ اثر ہوتا ہے. یہی شعائیں اگر اسٹیل کے اوپر پڑیں، لوہے کے اوپر پڑیں یا پیتل کے اوپر پڑیں، تو اس کی وجہ سے وہ اتنا گرم ہو جائے گا کہ جیسے کہ آگ، ہم اگر اس کو پکڑیں گے تو ہمارا بدن بھی جل جائے گا. یہی شعائیں اگر لکڑی کے اوپر پڑیں تو لکڑی بھی گرم تو ہوگی لیکن اتنی نہیں جتنا وہ اسٹیل گرم ہوا تھا. یہی شعائیں جو ہیں وہ زمین کے اوپر پڑیں مٹی کے اوپر تو مٹی بھی گرم تو ہوتی ہے, اور لیکن بہت سے لوگ اس کے باوجود اس پر چل سکتے ہیں, بعض نہیں بھی چل سکتے. یہی شعائیں پتھر پر پڑیں تو مٹی کے اوپر اس کا جتنا اثر ہوا تھا پتھر کے اوپر اس سے زیادہ اثر ہوگا. اور ایک پتھر وہ بھی ہے جو آپ نے حرمین میں دیکھا ہوگا, آپ جو ہے کعبہ شریف کا جب طواف کرتے ہیں تو وہ پتھر, وہ کوئی بناوٹی پتھر نہیں ہے, اصلی پتھر ہے. ان پتھروں کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اپنے اندر سورج کی شعاؤں کو جذبہ کرتے نہیں, جس کی وجہ سے وہ گرم ہی نہیں ہوتے. ایسے ہی شیطان بھی اپنا اثر جو ڈالنے کے لیے آتا ہے وہ تو آتا ہے بڑے حوصلے لے کر, آج تو میں اس کے پاس زنا کروا کے رہوں گا, سنا ہے کہ نہیں. لیکن اس نے اس کے دل میں وسوسے ڈالے, زنا کے لیے محنت کی لیکن وہ زنا میں نہیں مکتا کر سکا اس کو, البتہ زنا کے خیالات اس کے دل میں آئے اور ان خیالات کا مقابلہ کیا. کس نے؟ اس آدمی نے, اور اپنے آپ کو زنا سے بچا لیا. تو اب ایسا ہی جو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے آ کر عرض کیا کہ اللہ کے رسول انی احدث نفسی بشیء, میں اپنے جی سے کچھ باتیں کرتا ہوں. یہ جو اپنے جی سے باتیں کرتے ہیں وہی وسوسے ہیں. تو لن اکون حمامتا احب الی من ان اتکلم بها, میں کوئلہ بن جاؤں جل کر کے یہ مجھے زیادہ پسند ہے بنسبت اس کے کہ وہ بات اپنی زبان پر لاؤں. آپ جیسے مجمع بیٹھا ہے, بڑی تعداد دیندار طبقے کی ہے, لیکن ایسا تو نہیں ہے کہ ان کے دلوں میں کوئی برا خیال نہیں آتا. ان کے دلوں کے اندر بھی زنا کے خیالات آتے ہیں, لیکن ان زنا کے خیالات کے مطابق وہ عمل کرتے نہیں. شیطان تو آیا تھا ان کے پاس کائی کے لیے؟ زنا کروانے کے لیے, لیکن شیطان کا بس اور قدرت اس پر چلی نہیں, خالی ان کے دلوں میں وسوسہ ڈال کے تو چلا گیا. اسی پر حضور نے فرمایا الحمدللہ الذی رد امرہ الی الوسوسہ, اللہ کا شکر ہے کہ اس کا معاملہ وسوسے تک محدود رکھا. یعنی شیطان تو بڑا حوصلہ لے کر کے آیا تھا کہ آج اس کے پاس میں زنا کروا کر جاؤں گا, لیکن زنا تو نہیں کروا سکتا, زنا کے خیالات اس کے دل میں ڈالے اس نے خالی. تو گویا اس کا معاملہ رہا محدود کہاں تک؟ خیالات اور وسوسے تک. اسی لیے حضور نے فرمایا الحمدللہ, جیسے آپ کا کوئی دوست ہو اور جو ہے وہ کہیں اس کے ہاں حملہ ہوا ڈاکوؤں کا چوروں کا, گھس گئے اور جو ہے اس کی وجہ سے اس کے ہاتھ ٹانگیں توڑ دی, ہاتھ توڑ دیے, وہ ہسپتال کے اندر جو ہے آپ خبر لینے کے لیے گئے, کیا ہے؟ الحمدللہ جان بچ گئی. اب یہاں الحمدللہ کوئی ہاتھ ٹوٹے اس پر نہیں, الحمدللہ کس پر ہے کہ بھائی دشمن تو آیا تھا جان لینے کے لیے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے مقصد میں کامیاب نہیں ہونے دیا, بس وہ ہاتھ پاؤں توڑ کے چلا گیا. اس کی گویا اس کا اثر بس اسی آگے نہیں بڑھ سکا, اس پر اللہ کی طرف. شیطان تو آیا تھا کہ ہم کو اس گناہ میں مبتلا کر کے جائے گا, لیکن وہ آگے نہیں بڑھ پایا, خالی دل میں وسوسے ڈال کے گیا. اسی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کا شکر ہے, تمام تعریف اللہ کے لیے, اس کا معاملہ کہاں تک رکھا؟ وسوسے تک, آگے نہیں بڑھنے دیا. یہ وسوسے بھی کبھی جو ہے نا ہمارے لیے بڑے گناہ سے بچنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں. ان وسوسوں کے آنے پر بھی جو ہے کبھی ان وسوسوں سے ہمارا کام بڑی بڑی مصیبت سے کیا مل جاتا ہے؟ چھٹکارا مل جاتا ہے. بہرحال یہ گناہ کے وسوسے. اب اس کا حکم کیا ہے کہ اگر کہیں گناہ کا خیال آیا, زنا کا, چوری کا, شراب پینے کا, تو ہمیں اس کے اوپر عمل نہیں کرنا. عمل کریں گے تو گنہگار ہوں گے, نہیں کریں گے تو جیسا کہ شروع میں بتلایا اللہ تعالیٰ کے ہاں اس پر کوئی پکڑ اور گرفت نہیں ہوگی. یہ گویا فسق و فجور اور گناہوں کی وسوسے. تیسری قسم وسوسوں کی وہ ہے جو ہے تو جائز لیکن بے وقت آتے ہیں. جیسے ہم نے نماز کی نیت باندھی اور پہنچ گئے دکان پر, پہنچ گئے گھر میں بیوی کے ساتھ باتیں ہو رہی ہیں, زبان پر الحمدللہ کی تلاوت بھی چل رہی ہے اور دل میں وہاں بیوی کے ساتھ باتیں, تب اپنی بیوی کے ساتھ باتیں کرنا کوئی گناہ کا کام نہیں ہے, لیکن بے موقع ہے. یا کہا نماز کے اندر اس طرح کے خیالات آئے, یہ اپنی جگہ پر یہ عمل تو جائز ہے لیکن نماز میں آ کر کے نماز کی طرف سے اس نے ہماری توجہ کو کیا کر دیا, ہٹا دیا. تو یہ خیالات جو ہیں یہ بھی اکثروں کو آتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج تک کبھی ہم نے اپنی نماز کے اوپر محنت نہیں کی. نماز کے ساتھ ہم کو جو تعلق پیدا کرنا چاہیے تھا وہ تعلق ہم نے پیدا نہیں کیا. دیکھو آدمی کو جس چیز کا شوق اور رغبت ہوتی ہے, آدمی کے دل میں جو چیز بیٹھی ہوئی ہوتی ہے, اس کے ساتھ عشق کا تعلق ہوتا ہے, تو اس وقت دوسرے کسی چیز کا خیال آتا نہیں. جیسے ایک آدمی کو کرکٹ کا بڑا شوق, جنون کی حد تک, پاگل پن کی حد تک, اب وہ آدمی اخبار کے اندر کرکٹ کی خبر پڑھے گا تو اس وقت اس کی پوری توجہ 100% کائی کے اندر ہوگی, اسی میں. اس وقت تو کوئی دوسرا خیال اس کو نہیں آئے گا. اور یہی آدمی جب قرآن پڑھنے کے لیے بیٹھے گا تو اس کو خیال آتا ہے. کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ نے کسی کام میں توجہ دینے کے لیے دماغ کے اندر جو توجہ کی صلاحیت رکھی ہے, پہلی صورت میں وہ کام اس کی رغبت کا کام تھا, اس کا شوق جس کا یہ ہے وہ کام تھا, اس نے اپنی پوری توجہ لگا دی قائم ہے اس کرکٹ کی اس خبر کو پڑھنے کے اندر, اس کی توجہ کا کوئی حصہ بچا نہیں تو دوسرے کام میں نہیں لگتا. اور جب قرآن پڑھنے بیٹھتا ہے تو قرآن چونکہ پڑھتا تو ہے لیکن اس کے اندر اس کو اتنا شوق نہیں جتنا اس کا ہے کرکٹ کی خبر کا تھا, تو اب قرآن پڑھنے کے دوران توجہ پوری نہیں, آدھی 50% توجہ قرآن میں ہے, اب باقی 50% جو بچے وہ کہاں جائیں گے؟ وہ دوسری چیزوں کی طرف جائے گا. اب اس کا علاج کیا ہے؟ یا نماز کے دوران ہماری تھوڑی توجہ نماز میں ہے, باقی دوسری چیزوں کی طرف. اس کا علاج یہ ہے کہ ہم محنت کریں, اتنی محنت کریں اور نماز کا اتنا شوق اور رغبت پیدا کریں کہ نماز کے درمیان دوسری کسی چیز کا خیال ہم کو آنے ہی نہ پاؤ. ہمارے اسلاف اور یہ جو قصے آپ فضائل نماز کے اندر پڑھتے ہیں نماز کے دوران, حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے حکایات صحابہ میں پڑھا ہوگا, نماز پڑھ رہے تھے, ان کا بچہ یحییٰ پاس میں لیٹا ہوا تھا, اوپر سے ایک سانپ گرا, وہ لوگ آ گئے, ہنگامہ سا ہو گیا اور بچے کی جان بچا لی. اب حضرت تو نماز میں تھے, نماز سے سلام پھیر کر کہتے ہیں تو کچھ آواز آ رہی تھی, کیا بات تھی؟ ان کی اہلیہ نے کہا آپ تو کہتے ہیں کچھ آواز, بچے کی موت میں کوئی کسر باقی نہیں تھی, یہ تو اللہ نے بچا لیا, اور آپ کہتے ہیں کچھ آپ کو پتہ ہی نہیں. تو کہ اللہ کی بندی, نماز کے اندر بھی کسی دوسری چیز کا خیال آوے تو وہ نماز کہاں کی. یہ وہ لوگ تھے کہ ان کی پاس میں بچہ لیٹا ہوا ہے اور اس وہاں سانپ آیا, اس کا بھی ان کو پتہ, اتنا سارا ہنگامہ ہوا, ان کو خیال ہی نہیں, ان کی ساری توجہ نماز کے اندر ہے. ہم نماز کے اندر اگر ہم محنت کریں اور نماز ہماری ایسی بنے, آج تک کبھی ہم نے محنت کی نہیں ہے, ہمارا حال تو کیا ہے؟ اللہ اکبر کہا, ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی ٹیپ ریکارڈ کی سوئچ آن کر دی اور الحمدللہ چالو ہو گئی زبان پر، لیکن خیالات جو ہمارا دل و دماغ دوسری چیز کے اندر مشغول ہے۔ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہماری توجہ بھی کس کی طرف ہو؟ نماز کی طرف۔ اس کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی، اس کے لیے جو تدبیریں بتائی گئی ہیں ان تدبیروں پر آپ کو عمل کرنا پڑے گا، پھر دھیرے دھیرے یہ چیز حاصل ہوگی۔ اب یہ مثلا آج جیسے میں نماز کے متعلق آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، آپ کو بھی دل میں ایک خیال پیدا ہوا، توجہ ہوئی کہ ہاں واقعتاً نماز تو دھیان سے پڑھنی چاہیے، چلو آج تو ہم عشاء کی نماز پوری توجہ سے پڑھیں گے۔ شروع کی نماز الحمدللہ رب العالمین، ماشاءاللہ توجہ پوری ہے، اور پھر الرحمن الرحیم پڑھا اور گاڑی پٹری سے اتر گئی۔ دوسرا کوئی خیال، اور دوسرا خیال جو شروع ہوا اس کا بھی خیال نہیں، یعنی اس کا بھی ہمیں دھیان نہیں رہا بس، اور اسی طرح پوری نماز پوری ہو گئی، اس کے بعد بھی خیال نہیں آیا کیا؟ نماز میں توجہ تو خالی الحمدللہ رب العالمین تک ہی تھی پوری، بلکہ دو تین روز تک ساری نماز اسی، چار دن کے بعد خیال آیا بھائی نماز تو دھیان سے پڑھنی چاہیے، اس روز نماز شروع کی تھی اور دھیان ہوا تھا فقط ایک آیت تک، اور وہ گیا تو ایسا گیا کہ چار دن تک وہ دھیان دوبارہ آیا ہی نہیں، آج پھر دھیان آیا، نہیں آج تو پوری نماز دھیان سے ہی پڑھنی شروع کیا، اور آج جو ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم تک بات پٹری گاڑی پر رہی، گاڑی پٹری پر رہی، اور پھر مالک یوم الدین جو پڑا وہ پھر اتر گئی۔ ارے ایسی اتری کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلا کہ گاڑی پٹری سے اتر گئی ہے، سلام پھیرا اس کے بعد کوئی خیال نہیں، دو چار دن کے بعد خیال آیا ارے نماز تو دھیان سے پڑھنے کی۔ خیر کوئی فکر نہیں، آپ لگے رہیے، جہاں دھیان ہٹے اس کے بعد جب خیال آئے دوبارہ دھیان کو لے آئیے، اس طرح بار بار کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ دھیان نماز کے اندر لگے گا، اور اس طرح کے خیالات جو نماز کے اندر آتے ہیں اس کی نوبت نہیں آئے گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے باوجود اگر ایسے خیال آویں تو ہمیں اس کی پرواہ نہیں کرنی، ہمارے بزرگوں نے اس کی تدبیر یہی بتائی ہے کہ ہمیں اس کی طرف دھیان نہیں دینا، یہ خیالات تو شیطان لاتا ہے تاکہ ہماری توجہ نماز سے ہٹاوے، اب اگر ان خیالات کے پیچھے ہم پڑ جائیں تو حضرت حکیم الامت نور اللہ مرقدہ اس کو ایک مثال سے سمجھاتے ہیں کہ دیکھو ایک آدمی جا رہا ہے اور ایک کتا آیا اس کے پیچھے بھونکنا شروع کیا، اب اگر وہ اس کتے کو کیا کرنا چاہتا ہے، بھگانا چاہتا ہے، اس کی طرف متوجہ ہوا یوں کر کے ہاتھ منہ سے بھی بول رہا ہے، تو یہ جتنا ہاتھ ادھر کرے گا کتا اتنا ہی اس کی طرف آگے بڑھے گا، اور یہ یوں سوچتا ہے کہ جب تک کتا یہاں سے جائے گا نہیں میں آگے بڑھوں گا نہیں، تو نہ کتا وہاں سے جائے گا نہ وہ آگے بڑھ سکے گا۔ اس کا آسان علاج تو یہی کہ اس کو ہم یوں کہیں گے بھائی یہ کتا اپنا کام کر رہا ہے اور تم اپنا کام کرو، وہ بھونکتا رہے تم چلتے رہو، آئے گا وہ بھونکتا بھونکتا آپ کے ساتھ ساتھ آئے گا، لیکن آپ کو اس کی طرف کوئی دھیان دینے کی ضرورت نہیں، اس کی ایک حد مقرر ہے۔ آپ نے دیکھا گاڑی کار کے ساتھ بھی کبھی تیزی کے ساتھ دوڑتا ہے، ایسا تیزی کے ساتھ دوڑتا ہے جیسے معلوم ابھی گاڑی پر چڑھ جائے گا، لیکن ایک جگہ پر آ کر کے اچانک ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کسی نے اس کو بریک لگائی ہے، اس سے آگے بڑھے گا ہی نہیں، تو یہ اس کا کام کر رہا ہے، ہمیں اس کا جواب اس کی طرف دھیان نہیں دینا۔ تو یہ خیالات آویں ان خیالات کو دور کرنے کی کوشش نہیں کرنی، کہ دور کرنے کی کوشش کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اس کی طرف کیا کر رہے ہیں، توجہ کر رہے ہیں، تو شیطان نے تو یہ خیالات ڈالے تھے، اب اگر ہم اس کو دور کرنے کے لیے اس کی طرف دھیان دیں گے تو شیطان اپنے مقصد میں کیا ہو جائے گا، کامیاب۔ ہم اس کی طرف دھیان نہیں دیتے، اپنا کام کرتے رہتے ہیں، اسی طرح کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ شیطان محسوس کرے گا کہ میرا دعویٰ اس پر چلتا نہیں ہے, تو پھر وہ اس طرح کے خیالات ڈالنا بھی چھوڑ دے گا. بہرحال اس کے باوجود اگر خیالات آویں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے کسی بھی کتاب میں پڑھا نہیں ہوگا جہاں مسئلے مسائل بتائے جاتے ہیں, تعلیم الاسلام ہے, بیشتی ثمر ہے, بیشتی زیور ہے, یا اور کتابیں جہاں نماز کو توڑنے والی چیزیں بتلائی گئی ہیں, وہاں مفسدات نماز میں نماز کو توڑنے والی یہ کہ کوئی وسوسہ اور خیال آئے تو نماز ٹوٹ جائے گی, ایسا پڑھا ہے نہیں, تو پھر پریشان کائی کو ہوتی ہے. اپنے نماز پڑھتے رہو, اس خیال کے آنے کے باوجود جو ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, اپنا کام کرتے رہو. جس آدمی کا جی لگتا ہے وہ اگر پڑھتا ہے, توجہ کرتا ہے نماز کی طرف, تو وہ تو کرے, اس کا تو جی اندر لگ رہا ہے, اس کو تو مزہ آ رہا ہے. لیکن جس کو مزہ نہیں آ رہا وہ پھر بھی وہ نماز پابندی سے پڑھتا ہے, تو حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اس کو ڈبل ثواب کی بشارت سناتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ وہ ان خیالات سے کے باوجود ڈرا نہیں, نماز چھوڑی نہیں, بلکہ اس کے اندر مشغول ہے. وہ جو جس کو خیالات اور وسوسے نہیں آتے اور وہ نماز میں لگا ہوا, اس کو تو لذت آتی ہے, تو ہو سکتا ہے وہ لذت کی وجہ سے ایسا کرتا ہوں. یہاں تو لذت نہیں ہے پھر بھی اللہ کا حکم سمجھ کر اس کو پورا کر رہا ہے, تو اس کو دوہرا ثواب ملے گا. تو بہرحال ایسے خیالات کی وجہ سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, لیکن یہ ضرور ہے کہ ہمیں اپنی نمازوں کو درست کرنے کے لیے اس کے لیے جس نوع کی جس انداز کی محنت کرنی چاہیے اس کی طرف ہمیں جو ہے دھیان دینا چاہیے. ہم نے آج تک اس کی ایسی محنت کبھی کی نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے.
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے.
سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک, اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مدلين, سلما لأوليائك وهربا لأعدائك, نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. إليك ربي فحببني وفي نفسي لك ربي فذللني وفي عيون الناس فأعظمني ومن سيء الأخلاق فجنبني وعلى صالح الأعمال فقومني. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلي واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندي وقت أني هاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك. وإذا أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم فأقر عيني من عبادتك. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما, گنہگار ہیں, خطا کار ہیں, قصوروار ہیں. اے اللہ اب تک کی ہماری زندگی تیری نافرمانیوں میں گزری, تو نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ان کو بجا نہیں لائے, اور جن چیزوں سے تو نے منع فرمایا انہی کا ارتکاب کرتے رہے, گناہ کر کر کے لذتیں حاصل کرتے رہے, اور تیرا دیا ہوا رزق کھا کھا کر تیرا مقابلہ کرتے رہے. اے اللہ ہم تو سر سے لے کر پاؤں تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. جسم کا وہ کون سا عضو ہے جس کو ہم نے تیری نافرمانی میں استعمال نہ کیا ہو, اور رات اور دن کی وہ کون سی گھڑی ہے جس میں ہم نے گناہوں کا ارتکاب نہ کیا ہو. اے اللہ اگر تو نے ہماری مغفرت نہیں فرمائی ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا. مولا معاف کر دے, مولا معاف کر دے, مولا معاف کر دے, تجھے معافی بہت پسند ہے. بندے جب تجھ سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتے ہیں خوش ہو کر تو فرشتوں سے کہتا ہے کہ یہ بندہ جانتا ہے کہ اس کے گناہوں کو میرے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا. یقیناً اے اللہ ہمارے گناہوں کو آپ ہی معاف کر سکتے ہیں. ہماری مغفرت فرما, ہمارے والدین کی مغفرت فرما, ہمارے اہل و عیال کی مغفرت فرما, ہمارے بھائی بہن, ہماری اولاد در اولاد کی مغفرت فرما, ہمارے اعزاء اور اقارب کی مغفرت فرما, ہمارے اساتذہ اور مشائخ کی مغفرت فرما, ہمارے دوست اور احباب, محسنین و مخلصین, متعلقین اور محبین کی مغفرت فرما. اے اللہ جنہوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا لکھا, دعاؤں کی توقع اور امید رکھے ہوئے ہیں, ان کی مغفرت فرما. تمام مومنین و مومنات, مسلمین و مسلمات, پوری امت محمدیہ کی مغفرت فرما. ہمارے چھوٹے اور بڑے, ظاہر اور پوشیدہ, اگلے اور پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما. ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. اے اللہ گناہوں کی نفرت اور نیکیوں کی رغبت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے. اے اللہ ایک لمحے کے لیے بھی تیری معصیت اور تجھ سے غفلت میں مبتلا ہونے سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما. اے اللہ تیری مرضیات پر ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے. اے اللہ تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما. تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما. تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما. دوام ذکر اور دوام طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما. تمام اعمال میں اخلاص, اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما. اے اللہ ہمیں, ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو صحت, قوت, عافیت, سلامتی, دنیا آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرما. ہماری تمام ضرورتوں کی تو اپنے خزانہ غیب سے کفالت فرما. ہمیں کسی کا محتاج اور دستنگر نہ بنا. ہماری روزیوں میں برکت اور وسعت عطا فرما. اے اللہ تو ہماری اولادوں کو عقائد حقا, علوم نافعا, اعمال صالحہ, اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما. برے اخلاق, برے کردار و گفتار, برے عادات و اطوار, بری صحبتوں, برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے ان کی پورے پوری حفاظت فرما. اپنی شان ربوبیت سے اے اللہ تو ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک, ہمارے دلوں کا سرور, ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر کے بنا دے. اے اللہ آج کی اس مجلس میں جن دو بچوں نے اپنے حفظ کی تکمیل کی ہے ان دونوں کو بے انتہا قبول فرما. اے اللہ جس طرح تو نے ان کے سینوں کو قرآنی الفاظ سے مزین فرمایا, قرآنی علوم و معارف سے بھی ان کو مالا مال فرما. قرآنی اعمال صالحہ کا ان کو اہتمام نصیب فرما. قرآنی اخلاق فاضلہ سے ان کو آراستہ فرما. رات اور دن کی مختلف گھڑیوں میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کر کے اس کا حق حفظ ادا کرنے کی ان کو توفیق عطا فرما. اے اللہ حفظ کی تکمیل پر جو وعدے تو نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے دیے ہیں ان وعدوں کو ان بچوں, ان کے والدین, ان کے اساتذہ, ان کے اہل خاندان, ان کے مربیوں کے حق میں پورا فرما. جنہوں نے بھی اپنی اولاد کو حفظ میں لگا رکھا ہے اے اللہ ان کے لیے حفظ کی تکمیل کو آسان فرما. اے اللہ ہمیں اور ہمارے تمام متعلقین کو نماز کا قائم کرنے والا بنا دے. نماز کا عشق و محبت ہمارے دلوں کے اندر ڈال دے. نماز کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. نماز کا خشوع و خضوع ہمیں عطا فرما. اے اللہ نماز کے انوار و برکات سے ہماری زندگیوں اور ہمارے گھروں کو منور اور معمور فرما. اے اللہ عبادات کا اہتمام نصیب فرما. آنے والے رمضان المبارک کو جیسا کہ اس کا حق ہے اس کے مطابق وصول کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اس کے برکات سے اے اللہ ہمیں مالا مال فرما. اے اللہ معاملات کی درستگی عطا فرما, معاشرت کا حسن عطا فرما, آپسی حقوق کی ادائیگی کا اہتمام نصیب فرما, آپس کی حق تلفیوں سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما. اے اللہ مختلف حیثیتوں سے جو ذمہ داریاں اور فرائض منصبی تو نے ہم پر لازم کیے ہیں پوری امانت و دیانت کے ساتھ ان کو ادا کرنے کی ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. ان کی ادائیگی میں ادنا خیانت اور بددیانتی کے ارتکاب سے اے اللہ تو ہماری حفاظت فرما. اے اللہ تو ہمیں اپنی کمیوں, اپنی کوتاہیوں, اپنے قصور, اپنے عیوب و ذنوب کا ادراک اور احساس عطا فرما کر اس کی اصلاح کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے جانا نصیب فرما. اے اللہ ایسی حالت میں موت آوے کہ ہمارے دل ایمان کے نور سے منور ہوں, زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو, تو ہم سے راضی ہو اور ہم تجھ سے راضی ہوں, تیرے اور تیرے بندوں کے حقوق میں سے کوئی حق ہم پر واجب الادا باقی نہ رہ گیا ہو. اے اللہ ایسی حالت میں موت عطا فرما. قبر کے عذاب سے حفاظت فرما, محشر کی ہولناکیوں سے حفاظت فرما, اس دن کی رسوائی سے بچا لے, اس دن اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرما. اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں حوض کوثر کا جام نصیب فرما. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت مرحمت فرما. اے اللہ نیکیوں کے پلڑے کو جھکا دے, دانے ہاتھ میں نامہ اعمال نصیب فرما. پل صراط پر سے عافیت کے ساتھ گزار کر جہنم کے عذاب سے پورے پوری حفاظت فرما کر اے اللہ جنت کے اندر دخول اولین نصیب فرما. اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما, مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما, حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما, قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما, مقدمات میں ماخوذوں کو بری فرما. اے اللہ جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اس سے نجات عطا فرما, بے گھروں کو گھر عطا فرما, بے سہاراؤں کو سہارا عطا فرما, بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما, بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. اے اللہ جن کو نرینہ اولاد کی ضرورت ہے ان کو نرینہ اولاد عطا فرما. اے اللہ جن کی اولادیں نافرمان ہیں ان کے اولادوں کو تو تیرا اور ان کے ماں باپ کا مطیع و فرما بردار بنا کر ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی فرما. جن کی اولادیں شادی کی عمروں کو پہنچ چکی ہیں صالح جوڑ عطا فرما کر ان کے نکاح کی صورتیں پیدا فرما. اے اللہ جن کی شادیاں ہو چکی ہیں لیکن ازدواجی زندگیاں تلخی کا شکار ہیں ان کو ازدواجی زندگی کی خوشگواریاں عطا فرما. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اے اللہ اس کے ایمان و اسلام کی, جان و مال کی, عزت و آبرو کی, اہل و عیال کی, تجارت و زراعت و کاروبار کی, ہر چیز کی پورے پوری حفاظت فرما. پورے عالم میں امت محمدیہ جہاں کہیں مظلومیت کا شکار ہے اے اللہ اس کی بھرپور نصرت فرما. ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روک دے. اے اللہ شیعیت اور رافضیت کے شر اور ان کی سازشوں اور ان کے غلبے سے عالم اسلام کی حفاظت فرما. اے اللہ شام کے مسلمانوں کی بھرپور نصرت فرما. بشار اور اے اللہ روسی اور اسرائیلی اور ایرانی لشکروں اور ان کی مظالم سے اے اللہ ان کی پورے پوری حفاظت فرما. اے اللہ خلافت راشدہ کے نہج پر خلافت اسلامیہ قائم فرما. اے اللہ سری لنکا کے مسلمانوں کو اے اللہ بدھسٹوں کے مظالم سے اے اللہ ان کو نجات عطا فرما. برما کے مسلمانوں کی بدھسٹوں کے مظالم سے حفاظت فرما. اے اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما دے, اپنے فضل کا معاملہ فرما دے. اے اللہ ہمارے والدین, ہمارے اساتذہ, ہمارے مشائخ جنہوں نے ہماری تعلیم و تربیت کے لیے مشقتیں اٹھائی, تکلیفیں جھیلی, ہماری غفلتوں کو برداشت کیا, اے اللہ ان تمام کو تو ہماری طرف سے اپنی شایع نشان بہترین بدلہ دنیا اور آخرت کے اندر عطا فرما. جو جا چکے ہیں ان کی قبروں کو نور سے بھر دے, اپنی رحمتوں مغفرتوں سے ڈھانپ لے, جنت الفردوس میں ان کو اعلیٰ مقام و مراتب عطا فرما. جو موجود ہیں ان کی عمروں میں, ان کی صحت و قوت و عافیت میں, ان کے اعمال خیر میں, ان کی دینی علمی ملی خدمات میں بے انتہا خیر و برکت عطا فرما کر اے اللہ ان کی قدردانی کی ہمیں توفیق عطا فرما. اے اللہ, تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما, اور جن شروع اور برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. یہاں موجود تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما, جو مانگا وہ بھی عطا فرما, مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما. آج تک تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوئے, اب بھی اور آئندہ بھی محروم نہ فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا رب.
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے.